الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود وقال في مقام آخر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه
دوستو دیکھو جمعہ کا یہ مختصر سا وقت ہے آپ سب حضرات میں حضرت مولانا حق نواز صاحب جنگی رحمت اللہ تعالی علیہ کی شہادت کے بارے میں سن اور پڑھ لیا ہے اہل سنت والجماعت کی تاریخی شہادت سے بھری ہوئی ہے جبکہ مادی شیوں کی تاریخ سوائے رونے پیٹنے کی اور کچھ بھی نہیں مولانا حق نواز صاحب اپنی ساری زندگی عظمت صحابہ پر کام کرتے رہے اور عظمت صحابہ کے لیے ہی آپ نے اپنی جان خدا کے حوالے کر دی اہل سنت والجماعت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ صحابہ کا ماننا جزء ایمان ہے صحابہ اور اہل بیت کا انکار کر دیا جائے تو انسان اسلام کو مان بھی نہیں سکتا چنانچہ انگریز کے زمانہ میں شیعوں نے لکھنؤ میں ایک گدا صحابہ ایجوکیشن شروع کر دی جس میں گلی بازار میں پھر کر صحابہ کے بارے میں غلط قسم کے نعرے لگائے جاتے ہیں ظاہر ہے اس پر اہل سنت والی جماعت ایسی بات برداشت نہیں کر سکتے جھگڑا ہوا اور عدالت تک نوبت پہنچی انگریز حکومت کا قانون یہ تھا کہ ہر شخص کو مذہبی آزادی ہے اس قانون سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شیعہ وکیل نے درخواست کی کہ شیعہ مذہب میں صحابہ کو برا بھلا کہنا یہ ایسا ہی ثواب ہے جیسے درود شریف پڑھ لینا کلمہ شریف کا ذکر کر لینا قرآن پاک کی تلاوت کر لینا اہل سنت والجماعت جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں یہ ان کا وظیفہ فریضہ ہے تو حکومت کبھی ان کو اس بات سے نہیں روکتی یہ درود شریف کا ذکر کرے نوافل پڑھے نفل روزے رکھے جو کچھ بھی کرے یہ حکومت ان کو نہیں روکتی جس طرح یہ ان کی عبادتیں ہیں اسی طرح صحابہ سے معاذ اللہ بیزاری کا اعلان کرنا یہ ہماری بھی بہت بڑی عبادت ہے اور حکومت کا قانون ہے کہ ہر فرقے کو اپنی عبادت کرنے کی کھلی آزادی ہے اس لیے اس پر حکومت قانونی طور پر کوئی پابندی عائد نہیں کر سکتی اس درخواست کے لیے جواب دعویٰ جو تھا اس کے لیے اگلی تاریخ واقعہ ڈالی گئی تھی حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ یہ حضرات پہنچے, عدالت میں پیش ہوئے. جج نے شیعوں کی درخواست پڑھ کے سنائی کہ بھئی قانون ہمارا یہی ہے, اس میں سب کا اتفاق ہے کہ ہر شخص کو مذہبی آزادی حاصل ہے. تو چونکہ یہ شیعوں کی عبادت ہے صحابہ کو برا بھلا کہنا, اس لیے حکومت اس پر پابندی عائد نہیں کر سکتی. اس پر پابندی عائد کرنا ایسا ہی ہے دین میں مداخلت ان کے دین میں, جیسے کوئی نماز پڑھنے سے حکومت روک دے, قرآن پاک کی تلاوت سے روک دے. حضرت امیر شریعت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فقہ حنفی کی مشہور کتاب فتاوی برہنہ کھول کر جج صاحب کے سامنے رکھ دی, جس میں یہ لکھا تھا کہ جو شخص صحابہ سے بیزاری اور تبرع کا اعلان کرے اس کو قتل کر دینا ثواب اور نیکی ہے. تو حضرت امیر شریعت رحمت اللہ علیہ نے جج سے کہا کہ وہ ان کی نیکی ہے, یہ ہماری نیکی ہے, اس لیے یہ درخواست ہمیں منظور ہے. وہ اپنی عبادت کرتے رہے, حکومت ان کو نہ روکے, ہم اپنی عبادت کرتے رہیں گے, حکومت ہمیں بھی نہ روکے. جب یہ فتاوی برہنہ فقہ حنفی کی مشہور کتاب کا حوالہ عدالت میں پیش ہوا, جج نے پڑھا, شیعوں کو سنایا کہ بھائی ہر شخص کو مذہبی آزادی حاصل ہے, تو کیا فیصلہ کر دیا جائے آپ کی درخواست پر کہ بھئی آپ بھی اپنا یہ مذہبی کام کریں اور یہ سنی بھی اپنا مذہبی کام کرے. تو شیعوں نے درخواست واپس لے لی کہ ہم اپنی درخواست واپس لیتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ اس قسم کی تحریکات اٹھتی رہتی ہیں. مگر علی اجر لاہور کا مشہور شیعہ وکیل تھا, اس نے خود وہاں شیعوں سے ایک سوال پوچھا جو کتابوں میں درج ہے. اس نے کہا کہ آپ لوگ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں, میں بھی شیعہ ہوں لیکن میری شیعت کتنے درجے تک ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا شان بہت اونچا ہے, لیکن باقی صحابہ کو میں برا بھلا نہیں کہتا. تم جو ان کو برا بھلا کہتے ہو, تو اگر کوئی کافر آپ سے یہ پوچھ لے کہ اسلامی تاریخ میں سنہری دور کون سا ہے, تو تمام مورخین کا, عیسائی ہوں, سکھ ہوں, ہندو ہوں, یہودی ہوں, مسلمان ہوں, وہ یہی بتایا کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور اسلامی تاریخ کا سنہری دور ہے. جتنے ملک فتح ہو کر اسلامی حکومت میں شامل ہوئے وہ پہلے ہی تین خلفاء کے زمانے میں فتح ہوئے ہیں. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ آپ کی خلافت میں تو گھر کی ہی لڑائی رہی ہے, کبھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ, کبھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ, اور کبھی فارسیوں کے ساتھ. اگرچہ اہل سنت والجماعت کا اس بارے میں عقیدہ بالکل واضح ہے کہ فارسیوں اور ان ساری لڑائیوں میں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ حق پر تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ تھے سے خود ان کی لڑائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اجتہادی بنیاد پر تھی, کسی انادی بنیاد پر نہیں تھی. البتہ خارجیوں کی لڑائی انادی بنیاد پر تھی. بنیاد صرف یہ تھی, مسئلے کا ایک اطلاع تھا. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کا مسئلہ یہ تھا کتاب و سنت کی روشنی میں کہ جب باغی بغاوت سے توبہ کر لے, معافی مانگ لے, تو زمانہ بغاوت میں انہوں نے جو جرم کیے ہوتے ہیں ان کو معاف کر دیا جاتا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب یہ تھا کہ توبہ کرنے کے بعد بھی ان کو سزا دی جاتی ہے, اس لیے ان قاتلوں کو قتل کرنا چاہیے. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ وہ اس بارے میں یہ کہتے تھے کہ جب انہوں نے توبہ کر لی تو اب ان کو معاف کر دیا جائے گا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا معاملہ ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ جس طرح زانی زنا کے بعد توبہ بھی کر لے لیکن اس سے سزا معاف نہیں کی جاتی, شرابی شراب پی لے سے توبہ بھی کرتا رہے زبان سے لیکن حد اس سے معاف نہیں کی جاتی. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ فرماتے تھے کہ اس مسئلے کو شراب اور زنا پر قیاس کرنا درست نہیں ہے. اگرچہ بعد میں سب اہل سنت والجماعت نے بلکہ باقی حکومتوں نے بھی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کا ہی موقف اپنایا ہے کہ یہی موقف صحیح تھا. اسی لیے اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ دونوں مجتہد تھے, حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کو دو اجر ملے ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو ایک اجر ملا ہے. کسی پر اعتراض کرنے کا بعد والوں کو حق نہیں. ویسے بھی صحابہ کی ایسی باتوں کے سلسلہ میں اہل سنت والجماعت یہی کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی زبان روک رکھنی چاہیے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ بیٹھے تھے تو کسی نے صحابہ کی آپس کی لڑائیوں کی بات کہہ دی. انہوں نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کا کتنا کرم ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو ان لڑائیوں سے محفوظ رکھا, ہم اس زمانے میں نہیں تھے. اب ہمیں اپنی زبانوں پر کنٹرول رکھنا چاہیے, ہمیں ان کے بارے میں زبان نہیں کھولنی چاہیے. یہ بالکل ایسے انہوں نے پھر اس آدمی سے جو چاہتا تھا کہ اس پر بات چیت ہو اس سے پوچھا, کبھی دیکھو میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں, آپ کا باپ اور چچا دونوں آپس میں لڑے تو آپ باپ کے منہ پر جوتیاں ماریں گے کہ چچا کے منہ پر ماریں گے؟ سب نے کہا جی اس کے لیے تو دونوں کا اپنے احترام ہے نا, وہ دونوں بھائی ہیں برابر کے ہیں, وہ لڑیں گے بھی صلح بھی کریں گے, لیکن اب اولاد اٹھ کر اپنے باپ اور چچا کو مارنا پیٹنا شروع کر دے تو یہ اولاد تو یقین گنہگار ہوگی نا. اس لیے صحابہ آپس میں ان میں جس طرح کے اگرچہ درجات تھے لیکن صحابیت میں تو برابر تھے نا, اس لیے صحابہ میں یا انبیاء علیہ السلام میں اگر اس قسم کی کوئی بات آئے تو اس کا یہی ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ بھائی وہ آپس کی ان کی باتیں ہیں, اللہ تبارک و تعالی نے بعد میں ان کی دل کی قدور سے بالکل صاف کر دی, لیکن ہمیں ان میں سے کسی ایک کے خلاف بھی اپنی زبان کھولنے کا حق نہیں ہے. باپ اور چچا سے زیادہ قابل احترام نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ ہیں, اور اگر وہ باپ اور چچا سلو کر لیں پھر اولاد میں سے کوئی اس لڑائی کو تازہ کرنا چاہے تو ہر آدمی کہے گا کہ یہ فتنہ برداشت ہے. علامہ خالد محمود صاحب خیر مدارس میں تقریر فرما رہے تھے, کسی نے چیک دی کہ حضرت امام حضرت آپ کا یزید کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ علامہ صاحب نے فرمایا وہی عقیدہ ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. جو امام حسین رضی اللہ کا عقیدہ تھا وہی عقیدہ میرا بھی یزید کے بارے میں. اس کے بعد پھر کسی نے چیک دی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کے درمیان جو لڑائیاں ہوئی ہیں اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا لڑائی کی بات کر رہے ہو حالانکہ اس لڑائی کے بعد صلح ہو گئی, سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کر لی تھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. اب لڑنے والے صلح کر بیٹھے اور تم اب بھی لڑائی کی باتیں کہہ رہے ہو سوائے اصرار کے, اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے. اور یہ صلح ایسی ہے جس کی تعریف خود زبان نبوت سے ہو چکی تھی. ایک دن نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سید اور سردار ہے, اس کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں میں صلح کروائے گی. اور اس صلح میں سب مسلمان خوش تھے, چنانچہ تاریخ اسلامی میں اس سال کا نام ہی عام الجماع یعنی جمع ہونے صلح کا سال رکھا ہوا ہے. تو علامہ صاحب نے فرمایا کہ بھئی کتنے لوگ بیوقوف ہیں جو لڑے تھے ان کی صلح ہو گئی, سارے مسلمانوں نے اس صلح کو پسند کیا, بلکہ وہ صلح ایک پیش گوئی کا پیش خیمہ تھی جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی تھی. اب اس صلح کا ذکر نہ کرنا اور پہلی لڑائی کا ذکر چھیڑنا اس کا مقصد شرارت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو بہرحال اہل سنت والجماعت ان کا عقیدہ یہی ہے ہمارا کہ صحابہ کے بارے میں ہمیں زبان کھولنے کی اجازت نہیں. ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا, اے اللہ ہمارے دل میں مومنوں کے بارے میں کھوٹ پیدا نہ فرمانا. حتیٰ کہ شیعوں کی کتاب کشف الغمہ میں ایک واقعہ درج ہے کہ ایک عراقی شیعہ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس آیا اور یہ مسئلہ پوچھا کہ حضرت اگر تلوار پر سونے کا پانی گرا لیا جائے تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ امام جعفر صادق نے فرمایا جائز ہے. اس نے پوچھا حضرت اس کے جائز ہونے کی کوئی دلیل بھی ہے؟ امام جعفر صادق نے فرمایا ہاں اس کے جائز ہونے کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار پر سونے کا پانی چلایا. شیعہ نے جب یہ دلیل سنی تو کہنے لگا کہ آپ ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ امام جعفر صادق نے فرمایا تین مرتبہ ہوا صدیق ان ہوا صدیق ان ہوا صدیق ان, وہ صدیق ہے صدیق ہے صدیق ہے, جو انہیں صدیق نہیں مانتا اس سے بڑا جھوٹا دنیا میں اور کوئی نہیں. اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے قرآن پاک منگوایا اور سورہ حشر کھولی. سورہ حشر کھول کر پہلے مہاجرین والی آیت پڑھی. اس نے بتایا کہ دیکھیے یہ مہاجرین کی اللہ تبارک و تعالی نے تعریفیں کی ہیں. اس شیعہ سے پوچھا تو یہ بتا کیا تو مہاجرین میں شامل ہے؟ اس نے کہا جی میں تو مہاجرین میں شامل نہیں. اس کے بعد انصار کی تعریفیں پڑھی کہ قرآن پاک نے انصار کی کتنی تعریفیں بیان کی ہیں. پھر یہ آیتیں پڑھنے کے بعد اس سے پوچھا کہ تو مہاجرین میں سے تو نہیں تھا, کیا تو انصار میں سے تھا؟ جو صحابہ ہجرت کر کے آئے کیا ان میں سے کسی کی تو نے بھی مدد کی تھی کہ تجھے انصاری کہا جا سکے ان کا مددگار کہا جا سکے؟ نے کہا جی نہیں. فرمایا ان دو کے بارے میں تو نے مان لیا کہ نہ میں مہاجرین میں سے ہوں نہ انصار میں سے ہوں, اور تیسری جو اگلی جماعت ہے اس کے بارے میں کہتا ہوں کہ تو ان میں سے نہیں ہے. جنتی تین ہی جماعتوں کو قرآن نے کہا ہے, مہاجرین کو, انصار کو, اور دو ان کے تابعدار اور ان کے لیے دعائیں کرنے والے لوگ. سورہ توبہ میں والذی نتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, فرمایا ان آیتوں سے یہ پتا چلا کہ تو قطعاً جنت میں جانے کے قابل نہیں ہے, کیونکہ جنت میں جانے والے تین ہی گروہ ہیں, مہاجرین, انصار اور ان کے تابعدار. تو نہ مہاجرین میں سے ہے نہ انصار میں سے ہے نہ ان کے تابعداروں میں سے ہے. یہ لکھنؤ میں جب یہ ایجوکیشن چلا اس کے بعد اخبارات میں یہ بیان دونوں طرف سے آتے رہے. ایک ہندو نے اپنے اخبار میں ایک بیان چھاپا, اس نے یہ لکھا کہ شیعہ اور سنی موضوع جو آج کل لکھنؤ اور علاقے میں گرم ہے, اس بارے میں میں دونوں فریقوں سے کچھ وضاحت پوچھنا چاہتا ہوں. ظاہر ہے کہ یہ جو شیعہ سنی آج لڑ رہے ہیں ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں جو حضرت پاک کے زمانے سے آج تک زندہ ہو. اب سوال یہ ہے شیعہ سنی دونوں کہتے ہیں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدا تعالی کے آخری نبی ہیں, لیکن اب سوال یہ ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ نبی بھی ہیں؟ آخری نبی ہونا تو بات کی بات ہے. جن کے سامنے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ نبوت فرمایا, جن کے سامنے دلائل نبوت معجزات دکھائے, سنیوں کو تو حق ہے کہ وہ کہیں کہ ان کی بات پر کیونکہ ہم یقین رکھتے ہیں وہ سچے تھے, اس لیے جن کانوں نے آپ کا دعویٰ نبوت سنا صحابہ نے وہ سچے تھے, ہم بھی ان کے کہنے پر آپ کے اس دعویٰ نبوت کی تصدیق کر رہے ہیں. جن آنکھوں نے آپ کے معجزات کو دیکھ کر آگے گواہی دی وہ سچی تھی, آگے ان کی گواہی قابل قبول ہے, اس لیے آج بھی سنیوں کو حق ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے معجزات لوگوں کو سنائیں. لیکن شیعہ کو تو یہ حق نہیں پہنچتا، کیونکہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ باتیں سنی یا دیکھی وہ سچے نہیں تھے، ان کی گواہی قابل اعتماد نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہر ہر شیعہ کے پاس جبرائیل علیہ السلام تو آ کر یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی حضور پاک کو نبی مان لو، انسانوں کی گواہی کے ذریعے یہ سب کچھ پہنچنا ہے۔ جب پہلے گواہی غلط نکلے معاذ اللہ، تو پھر نبی اکرم کی نبوت کا ثابت کرنا ہی شیعوں کے لیے مشکل ہے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑائی کا جھگڑا کہتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ نبوت تو بعد کا مسئلہ ہے، 40 سال میں ملی۔ اگر کوئی غیر مسلم یا دنیا میں کوئی شخص اس بات کا ہی انکار کر دے کہ معاذ اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی کوئی شخص دنیا میں سرے سے پیدا ہی نہیں ہوئے، یہ ایک غلط خاص بات دنیا میں پھیل گئی ہے، تو شیعہ تو یہ بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ ایسے شخص کوئی دنیا میں پیدا بھی ہوئے، کیونکہ جو ان کو دیکھنے والے ہیں، جو ان کے حالات آگے بیان کرنے والے ہیں، وہ ان کے نزدیک سارے جھوٹے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو کہ وہ سب کو تو جھوٹا نہیں کہتے نا، 4-5 کو سچا مانتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کو سچا مانتے ہیں، حضرت سلمان، حضرت مقدار، ان حضرات کو وہ سچا مانتے ہیں، لیکن یہ ان کے عقیدے نہ جاننے کی وجہ سے۔ کیونکہ جب یہ بات سامنے آتی ہے، اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت ان میں آپس میں بڑی محبت تھی۔ کوئی پوچھتا ہے کہ آپ تو وہاں نہیں تھے، آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں بتایا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو حضرت کے ساتھ ہو گئے۔ کس چیز میں ساتھ؟ اللہ تعالیٰ نے کسی خاص چیز کا نام نہیں لیا۔ اس لیے مفسرین ان آیات کی تفسیروں میں لکھتے ہیں کہ صحابہ ایسے ساتھی بنے کہ نہ وہ اپنی جان کو اپنی جان سمجھتے تھے، نہ وہ اپنے مال کو اپنا مال سمجھتے تھے، نہ وہ اپنے وطن کو اپنا وطن سمجھتے تھے۔ اللہ کے نبی جہاد میں جا رہے ہیں، وہ وہاں بھی ساتھ جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی وطن چھوڑ کے ہجرت فرما رہے ہیں، یہ وہاں بھی ان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ وہ اپنی جان لے کر نبی کے ساتھ ہو گئے، مال لے کر نبی کے ساتھ ہو گئے، برادری، ہر چیز جو ان کے بس اور اختیار میں تھی، ہر چیز لے کر وہ اللہ کے نبی پاک کے ساتھ ہو گئے، اور انہوں نے آخری زندگی تک اس ساتھ کو نبھایا۔ وَأَشِدَّ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، ان صحابہ کی نفسیات قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت۔ اجازت مانگتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اجازت دی جائے کہ ہم اپنے کافر باپوں کو قتل کر دیں، کافر چچوں کو قتل کر دیں، کافر بھائیوں کو قتل کر دیں۔ کفر کے مقابلے میں اتنی شدت اور سختی ہے ان حضرات میں، صحابہ میں، اور مومنوں کے بارے میں نہایت نرم ہے، رحماؤ بینہم۔ اہل سنت والجماعت کسی قرآنی دعوے پر اقرار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تاریخ میں کچھ باتیں ایسی ملتی ہیں کہ وہ آپس میں لڑ پڑے۔ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں وہ کون سا زمانہ ہے دنیا میں جہاں برادریوں میں لڑائی نہیں ہوتی، کسی بات پر جھگڑے نہیں ہوتے، پھر سلحیں بھی ہوتی رہتی ہے۔ دین میں سب سے بڑی چیز نماز ہے، دین میں سب سے بڑی چیز نماز ہے، دنیاوی تعلقات میں سب سے بڑی چیز رشتے لینا دینا ہے۔ صحابہ میں آپس میں کوئی اختلاف ہوا ہو، لیکن یہ آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ کسی صحابی نے دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دی۔ سب کی نماز ایک، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ صدیق اکبر کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، فاروق اعظم کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، حضرت میاں میر رحمت اللہ تعالی علیہ حیات تھے جس زمانہ میں، یہ جہانگیر کا زمانہ تھا، نور جہاں کی حکومت کا دور تھا، نور جہاں شیعہ تھی، اس کی پوری کوشش تھی کہ جہانگیر کو شیعہ کر لیا جائے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں اس نے ایران سے مناظر منگوائے، سنی اکثریت تھی اس ملک میں، بادشاہ بھی مزار سنی تھا، اس لیے اس نے انداز یہ اختیار کیا کہ جو مناظر آگرے آنا ہے وہ سیدھا آگرے نہ پہنچے، ایک ہفتہ لاہور میں قیام کرے، پھر ایک ہفتہ دہلی میں قیام کرے اور اس کے بعد آگے پہنچے۔ یہ ایک ہفتہ یہاں قیام کس لیے اور دہلی میں کس لیے؟ کہ یہاں رہ کر کسی سنی عالم سے نہیں، وہ لوگ جو مناظرے بحث میں نہیں پڑھتے اللہ کے نیک بندے بزرگ، ان سے بات چیت کرے، ان سے مناظرانہ سوال پوچھے ایک دو، ظاہر ہے کہ وہ مناظر نہیں ہوں گے، اس لیے ان کو جواب نہیں آئے گا، تو پھر خوب شرط ہوگی کہ بھائی یہ اتنا بڑا مناظر ہے کہ اتنے بڑے بزرگ سنیوں کو اس کا جواب نہیں دے سکے، تاکہ آگرے تک پہنچتے پہنچتے اس کا اتنا روب پڑ جائے کہ یہاں سنی مناظر سے دبنا شروع ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ اسی روب کا اثر بادشاہ پر بھی پڑ جائے کہ اگر حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ جیسے بزرگ لاجواب ہو گئے تو اب مناظرہ کرانے کی ضرورت ہی نہیں، یہ مذہب سچا ہے۔ یہ تھا مقصد نور جہاں کا، چنانچہ یہاں ٹھہرا وہ، اور اسی پروگرام کے مطابق اس نے کہا کہ بھائی کوئی اللہ والے نیک آدمی ہو، اگرچہ سنی ہو، ہم کسی سے ضد نہیں کرتے، ہم ان کی زیارت کریں گے، انہیں ملنے جائیں گے۔ چنانچہ یہ پانچ سات آدمی ملنے کے لیے چلے گئے۔ حضرت میاں میر رحمت اللہ تعالی علیہ صاحب ایک بزرگ تھے، ان کے پاس بھی پانچ سات ساتھی بیٹھے تھے مریض۔ جب دور سے یہ نظر آئے تو حضرت نے فرمایا کہ یہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کے دل سیاہ ہیں۔ وہ قریب آ گئے، بٹھا لیا۔ حضرت میاں میر رحمت اللہ نے پوچھا کہ فرمائیے آپ کہاں سے تشریف لائے اور کیا کام کر رہے ہیں؟ جی ہم ایران سے آئے ہیں اور حضرت آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہو گئے ہیں۔ کیا آپ کام کیا کرتے ہیں؟ نے کہا جی بس صرف اہل بیت کی تعریف اور شان بیان کیا کرتے ہیں۔ حضرت میاں میر رحمت اللہ مسکرا کے فرمانے لگے بھائی اہل بیت کی شان بڑھے، سنی کا ایمان بڑھے، پھر ہمیں بھی اہل بیت کی شان سنا دو، ہم تو بہت خوش ہوتے ہیں اہل بیت کی شان سن کر۔ اب شیعہ مناظر نے، وہ تو موقع تلاش کر رہا تھا، اس نے اہل بیت کی شان بیان کرنی شروع کر دی۔ کرتے کرتے ایک بات یہ بھی بیان کی کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اتنا مقام ہے کہ جہاں آپ کا مزار پاک ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کے ارد گرد 40 میل تک کوئی کتنا ہی بڑا گناہگار دفن ہو جائے وہ آپ کی برکت سے بخش دیا جائے گا۔ حضرت میاں میر رحمت اللہ تعالیٰ جب یہ بات سنی تو فرمانے لگے بھائی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کوئی کنارہ نہیں، وہ چاہے 40 میل نہیں 40,000 میل چاروں طرف بس سب، اللہ کی رحمت کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ لیکن یہاں ایک بات مجھے تم یاد ہو ذرا، کیا میں، یہ تو امام حسین رضی اللہ کی شان ہے نا کہ 40,000 میل جو چاروں طرف دفن ہو اللہ تعالیٰ ان کو وقت دیں گے، تو امام حسین کے نانا کی شان کچھ زائد ہے یا کم ہے؟ چلو 40 میل نہ چاہیے، وہ جو دائیں بائیں ان کے دو ساتھی ہیں ان کو بکتوا لیں گے یا نہیں؟ ان کا اتنا بھی اثر ہوگا یا نہیں کہ چلو امام حسین تو 40 میل تک ان کی رحمت کا اثر پہنچے گا نا، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت امام حسین کے نانا ہے، ان کا جو برکت اور رحمت ہے وہ 40 میل تک نہ صحیح، 1 میل تک نہ صحیح، یہ جو بالکل ساتھ دونوں حضرات آرام فرما ہے یہ بخشے جائیں گے یا نہیں؟ اب وہ ایسی اس کی زبان پر مہر لگی بولے نا، اگر وہ کہتا ہے نہیں بخشی جائے گی تو ہر آدمی سمجھتا ہے کہ سیدنا امام حسین کو جو شان ملا ہے وہ تو حضرت کی برکت سے ملا ہوا ہے نا، تو ہر آدمی سمجھتا ہے کہ سیدنا امام حسین کو جو شان ملا ہے وہ تو حضرت کی برکت سے ملا ہوا ہے نا، اگر وہ کہتا ہے بخشے جائیں گے تو ان کا مذہب ختم ہوتا ہے سارا۔ بالکل خاموشی سے وہاں سے اٹھا اور واپس آ کر کہنے لگا کہ بھائی میں آگرے تک نہیں جاؤں گا مناظرہ کرنے کے لیے، یہی سے واپس چلا جاؤں۔ نور جہاں کو اطلاع دی گئی کہ وہ تو ناراض ہو کے چلا گیا ہے پیچھے، میں پھر پیغام بھیجا کہ بات کیا ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ نہ کبھی انہوں نے زندگی بھر مناظرہ کیا، نہ مناظرہ دیکھا نہ سنا، انہوں نے ایک ہی سوال میں مجھے ایسا لاجواب کر دیا ہے کہ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں، بلکہ ساری دنیا کے شیعوں کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اگر کسی مناظر سے واسطہ پڑ گیا سنی سے تو خدا جانے وہ کیسی پرچیاں دے گا مجھے، اس لیے عزت اسی میں ہے کہ میں واپس آؤں۔ اس کے بعد اس نے پھر کوشش کی، تین مہینے کے بعد نور اللہ چوہدری یہاں آیا۔ اب نور جہاں نے بالکل پہلے کے برعکس کام کیا کہ راستے کے کسی شہر کی اس کو ہوا بھی نہ لگے، سیدھا آگرہ آیا۔ نور اللہ چوہدری وہیں پہنچا۔ اب سب کو پتا تھا کہ عمل دخل تو سارا حکومت میں نور جہاں کا ہے، جہانگیر تو دستک کی مشین ہے، جو کچھ وہ کرتی ہے سیاست راجیوں پر دستک کر دے۔ اس لیے سنی علماء اس بات سے گھبرا رہے تھے کہ مناظرہ تو جب ہو کھلی آزادی ہو۔ وہ ملا دو پیازا کا لطیفہ یاد آ گیا، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت بھی اکبر کے سامنے ایک مناظرہ ہوا شیعہ سنی، شرط عجیب یہ رکھی گئی کہ نہ سنی مناظر منہ سے بولے گا، نہ شیعہ مناظر منہ سے بولے گا، اور مناظرہ ہوگا، بولنا کسی مناظر میں نہیں، نہ سنی مناظر زبان سے بولے گا، ایک لفظ نہیں بولے گا، جو بولے اس کو وہ شخص، اور نہ شیعہ مناظر بولے گا منہ سے۔ عجیب بات ہے، مناظرہ طے ہو گیا۔ ملا دو پیازا، آپ نے یہ نام تو سنا ہوگا لیکن شاید اس کا اصل نام آپ کو یاد نہیں ہے، اس کا اصل نام محمد عمر ہے۔ ملا دو پیازے تو ویسے اس کا لفظ سب مشہور ہو گیا ہے نا، اس کا اصل نام محمد عمر ہے۔ اب مناظرہ شروع ہوا دربار میں، دونوں مناظر خاموش بیٹھے ہیں، شیعہ مناظر نے یوں ایک انگلی کھڑی کی، ملا دو پیازے نے دو کھڑی کر دی، اس نے تین کھڑی کی، اس نے چار کھڑی کر دی، اس نے پانچ یوں کھڑی کر دی، ملا دو پیازا نے یوں مٹھی بند کر کے دکھا دی۔ شیعہ مناظر نے کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ میں ہار گیا۔ اب سب نے کہا کہ بھائی کس طرح آپ ہارے، پتہ سے چلے؟ دکھا کہ میں نے ایک انگلی کھڑی کی تھی کہ ایک خدا کو ماننا ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ ملا دو پیازے نے دو انگلیاں کھڑی کی کہ بھائی دیکھو، جب تک ساتھ رسول کو نہ مانا جائے کوئی آدمی مسلمان، ہمارے کلمہ شریف میں دو باتیں ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس لیے یہاں بھی یہ جیت گیا۔ پھر میں نے تین انگلیاں کھڑی کی، میرا مقصد یہ تھا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کے دونوں بیٹے امام حسن حسین، ان کو ماننا چاہیے، تو اس نے ان کو امام ماننا چاہیے اس دور کا، تو انہوں نے چار کے چار ہی امام اصل میں ہوئے خلیفہ، ابو بکر عمر عثمان علی، اور واقعہ بھی یہی ہے کہ چار ہی ہوئے۔ اب جب ان دونوں باتوں میں یہ جیت گیا تو میں نے یوں ہاتھ کیا، انگلیاں کھول دی، میرا مقصد یہ تھا کہ صحابہ اور اہل بیت آپس میں ایک دوسرے الگ الگ رہتے تھے، ملتے جلتے نہیں تھے، اس نے یوں مٹھی بند کے بتایا کہ اس طرح وہ اکٹھے تھے سارے۔ اور ظاہر بات یہی ہے کہ یہی بات صحیح ہے، اس لیے ملا دو پیازا جو ہے وہ جیت گیا ہے اور میں ہار گیا۔ تو عجیب مناظرہ تھا۔ بہرحال جب یہ قاضی نور اللہ چوہدری وہاں پہنچا تو سنی علماء نے بھی کہا کہ بھائی کچھ فائدہ اٹھانا چاہیے، بجائے اس کے کہ نور جہاں کوئی ٹانگ اڑائے آ کے یہاں، انہوں نے پہلا سوال یہ پوچھا کہ در حق سلیم چشتی کے میں گئی، آپ سلیم چشتی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اسے کیا پتا سلیم چشتی کون ہے؟ اس نے اپنی آپ کے مطابق گالیاں دینی شروع کر دی۔ جہانگیر نے پوچھا کس کو گالیاں دیا ہے سلیم چشتی کو؟ اب سلیم چشتی جہانگیر کے پیر تھے، جہانگیر کی پیدائش ہی ان کی دعا سے ہوئی تھی، اس لیے جہانگیر سلیم کہلاتا تھا۔ لکھا اچھا جی، شیخ سلیم نے کیا گناہ کیا بھائی اس کا جو ان کو گالیاں دے قتل کر دے گئے؟ اس کو وہی قتل کر دیا گیا اس کی قبر آگرے میں ہے اور شیعہ اس کو شہید خالد کہتے ہیں. تو بات یہ ہے اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں قرآن پاک نے جو بات بیان کی ہے وہ یہی ہے کہ صحابہ اور اہل بیت آپس میں ملے ہوئے تھے, اکٹھے رہتے تھے, مہربان تھے. ہم کہتے ہیں جس طرح اللہ تبارک و تعالی رحیم اور رحمان ہے, نبی پاک ان کے بارے میں بھی رؤوف الرحیم کا لفظ قرآن پاک نے سورہ توبہ میں استعمال فرمایا ہے, اسی طرح آپ کے صحابہ اور ساتھیوں کے بارے میں بھی قرآن نے رحماء بینہم کا لفظ استعمال فرمایا. جیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا انکار کرنا قرآن کا انکار ہے, حضرت کے رؤوف رحیم ہونے کا انکار کرنا قرآن کا انکار ہے, کسی طرح صحابہ کے آپس میں رحم دل ہونے کا انکار کرنا خدا کے قرآن کا انکار ہے. بلکہ اس محبت کو تو قرآن پاک نے ایک اور انداز میں بیان فرمایا, وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگرچہ خدا کی ہر نعمت اس قابل ہے کہ اس کو یاد کر کے خدا کا شکر ادا کیا جائے, لیکن اس دور کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ یہ اوس و خزرج والے جو حضرت پر ایمان لائے صحابہ جاہلیت کے زمانے میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے, دشمن تھے. اللہ کا بہن قلوب ہے, دیکھو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم زبان کی بات تو کسی کی سن لیتے ہیں دل کو دیکھ نہیں سکتے. ایک دفعہ ہم چھوٹے چھوٹے جب پڑھا کرتے تھے تو مولانا ضیاء الدین صاحب ہمارے استاد تھے فاضل دیوبند رحمت اللہ تعالی علیہ, کوئی جھگڑا ہو گیا جنگلی لوگ تھے بےچارے گاؤں کے رہنے والے, وہ مولانا کے پاس خلا کے لیے آ گئے. مولانا دونوں کی باتیں سن رہے تھے, گستلا وغیرہ پوسٹ ہو رہی تھی, تو کچھ لوگ باہر بیٹھے تھے ان کی برادری کے, ایک آدمی اندر سے آیا ہم بھی باہر سے, صلح ہو رہی ہے وہ پنجابی آئے ایسا ہوتی ہے ایسا تو نہیں ہوتی, یعنی زبان سے صلح ہو رہی ہے دل سے تو نہیں ہو رہی نا, صرف زبانی کہتے صلح ہو رہی ہے دل سے کوئی صلح نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ کے دلوں کی صلح تھی روز روز محبت, صرف زبانی نہیں تھی. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, اور فرمایا هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ساری زمین کی دولت بھی آپ خرچ کر دیتے تو اتنی محبت پیدا نہیں ہو سکتی تھی جتنی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دل میں محبت پیدا فرما دی. وہ کہتے ہیں کچھ تاریخی واقعات تھے, ہم کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے مقابلے میں تاریخ کوئی حیثیت نہیں رکھتی. پھر تاریخ میں واقعات خود تاریخ کے بھی دو قسم کے ہیں, ایک وہ ہیں جو عام واقعات ہیں اور ایک بعد خاص سے قسم کے واقعات ہیں. عام واقعات میں ہم دیکھتے ہیں, میں بتا رہا تھا کہ دین میں سب سے بڑی کیا چیز ہے نماز, یہی ہے نا, اور دنیا کے تعلقات میں سب سے بڑی چیز ہے آپس میں رشتے لینا اور دینا. تاریخ اس بات پر تاریخ کا بھی اتفاق ہے کہ صحابہ نے کبھی اپنی نمازیں اور مسجدیں آپس میں الگ نہیں کی, تمام صحابہ اور اہل بیت ایک دوسرے کے پیچھے باقاعدہ نمازیں پڑھتے رہے, جس سے پتا چلا کہ ان کے دین میں آپس میں قتل کوئی اختلاف نہیں تھا. اور تاریخ اس بات سے بھری بڑی ہے کہ صحابہ اور اہل بیت میں برابر رشتے لینے دینے کا سلسلہ جاری رہا. ایک بھی زمانہ ایسا نہیں آیا کہ اس بنیاد پر کوئی رشتہ ٹوٹا ہو کہ یہ اہل بیت میں سے ہم نہیں لیتے, یہ صحابہ میں سے ہم نہیں لیتے. تو جس طرح آج ہم دیکھتے ہیں کہ کس برادری میں صلح ہے کس میں لڑائی ہے, تو یہ رشتے داری اصل بنیاد سمجھ جاتی ہے نا. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ ان کی صاحبزادی کا نکاح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوا. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, تو ان کا مشہور واقعہ ہے, آج کل شیعہ حضرت پاک کی چار بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں, حالانکہ پہلی ساری کتابوں میں چاروں بیٹیوں کا اقرار موجود ہے. شہید سجاد وغیرہ میں چاروں کو نام بنام ان پر دعائیں ان کے لیے کی گئی, ان کی ساری کتابوں میں چاروں بیٹیوں کا تذکرہ ہے. یہ جن لوگوں نے انکار کیا اس کی اصل وجہ یہ بنی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا مکان جس گلی میں تھا اسی گلی میں ایک رافضی بھی رہتا تھا. وہ بیمار ہو گیا. حدیث پاک میں تو یہ آتا ہے کہ جو میرے صحابہ کو برا بلا کہتا ہے اس کو بیمار کرسی کرنے کے لیے نہ جا. چنانچہ ساری زندگی میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس سے پہلے کبھی کسی راوی کی بیمار کرسی کرنے کے لیے نہیں گئے. اور سنیوں کی بیمار کرسی کرنے جاتے تھے تو سات شاگردوں کو لے کر جاتے تھے. انہیں اس کشف کے ذریعے یہ پتا چلا کہ یہ شخص مرنے والا ہے اور اس کی ہدایت تمہاری بیمار کرسی پر مقدر ہے. انہوں نے سوچا کہ شاگردوں کو تو میں ساتھ نہیں لے جاتا، خود چلا جاتا ہوں، اگر میری وجہ سے چلو اسے ہدایت ہو جائے تو اچھی بات ہی ہے. امام صاحب تقریب لے گئے. وہ شیعہ بہت خوش ہوا کہ اتنا بڑا امام اور میری بیمار کرسی کے لیے آیا. اس نے کہا حضرت میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ نے بڑا کرم فرمایا. امام صاحب بھی سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہاں بات کرنے کا انداز کیا ہوگا، آخر میں دل میں اصل میں اس کی بیمار کرسی کے لیے اس کی ہدایت کے لیے آیا ہوں نا، یہ سوچ کر. تو جب ادھر ادھر دیکھا تو ایک نوجوان لڑکی گھر میں کام کاج کرتی چل رہی ہے. بس امام صاحب نے بات کر دی کہ سر یہ بچی آپ کی اپنی لڑکی ہے یا کوئی مہمان وغیرہ ہے کام کاج کے لیے آئی ہوئی؟ اس نے کہا جی میری اپنی لڑکی ہے. فرمایا کہ آپ نے اللہ کے نبی پاک کا فرمان نہیں سنا کہ جب بچی جوان ہو جائے تو سب سے پہلے اس کے نکاح کی فکر کرنی چاہیے. تیری بیماری ایسی ہے کہ تو موت حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے، اگر تو فوت ہو گیا تو سب سے پہلے اس فرض کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا، تو نے بڑی کوتاہی کی اور یہ تجھے ایسا کرنا نہیں چاہیے. اب اس کے پاس اور تو کوئی جواب نہیں تھا. اس نے یہ کہا کہ حضرت واقعی مجھ سے اس بارے میں بڑی کوتاہی اور غلط ہوئی ہے، لیکن مجھے دنیاوی اعتبار سے کوئی خاص پریشانی نہیں، آپ جیسے نیک ہمسائے جہاں ہوں تو مجھے پکا یقین ہے کہ آپ میری بیٹی کے سر پر وہی یاد رکھیں گے جو آپ اپنی بیٹی کے سر پر رکھیں گے. جیسے بار کھیت کی حفاظت کرتی ہے، ہمسایا جو ہے وہ ہمسایا کے جان مال عزت کا معافی سمجھا جاتا ہے. حضرت امام صاحب رحمت نے فرمایا کہ بالکل ہمسائے کے بہت حقوق ہوتے ہیں، اور ہمسائے کو اپنے ہمسائے کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھنا، اپنے ہمسائے کی عزت کو اپنی عزت سمجھنا، ہمسائے کے مال اور جان کے اپنے مال جان کے برابر سمجھنا، یہ واقعہ ہمسایا کا حق ہے. تو جب یہی ہے تو میں تو اپنی بیٹی اگر میری ہوتی تو میں یہی سمجھتا کہ جتنی جلد ہو جائے یہ کام ہو جانا چاہیے. تو میرے ذہن میں ایک رشتہ آیا ہے. اب تعریفیں شروع کر دی کہ نوجوان بڑا خوبصورت ہے، بڑا صحت مند ہے، بڑا دولت مند ہے، اونچی برادری سے تعلق رکھتا ہے. اب وہ سن کر بڑا خوش ہو رہا ہے اور ہر بات پر کہتا ہے کہ حضرت پھر اور ہمیں کیا چاہیے، حضرت اور ہمیں کیا چاہیے. آج 10 خوبیاں بیان کرنے کے بعد امام صاحب نے فرمایا کہ اتنی تو اس میں خوبیاں ہیں، لیکن میں آپ کو اس کا ایک عیب بھی بتا دوں، اس میں ایک عیب بھی ہے تاکہ بات ساری آپ کے سامنے آ جائے. دیکھا جی عیب کیا ہے؟ دیکھا عیب یہ ہے کہ وہ مذہبی یہودی ہے، مذہبی یہودی ہے. اس نے جب سنا، اگرچہ وہ بیماری سے بڑا کمزور ہو چکا تھا لیکن غصے میں جسم میں طاقت آ جاتی ہے نا، اسے اتنا غصہ آیا کہ وہ اٹھ کے بیٹھ گیا اور اس نے کہا کہ ابو حنیفہ میں تو سمجھتا تھا تم میری بیمار کرسی کرنے آئے ہو، اس بات سے پتا چلا کہ میں تو پہلے بیماری میں جل مر رہا تھا، تو مجھے اور اس پر تیل ڈالنے کے لیے آیا. اس نے غصے میں بہت باتیں کی، جس کو ہم ہاتھی ہم تیزی کہتے ہیں، یہ بات تو نے مجھے کہی. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تو صبر و تحمل کے پہاڑ تھے، سب کچھ اس کی سنی جلی کٹی. پھر فرمایا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ اگر مجھ سے کوئی ایسی بات زبان سے نکل گئی ہے، میں معذرت خواہ ہوں، تو کیا بات ہے، اب ناراض کس بات سے ہو گئے؟ دیکھا اچھا ابھی پہ بھی نہیں پتا میری بیٹی کے لیے یہودی رشتہ. امام صاحب نے فرمایا اللہ کے بندے تو اپنی بیٹی کو حضرت علی کی بیٹی اور اللہ کے نبی کی بیٹی سے زیادہ شان والی سمجھتا ہے؟ جب تیرا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کی دو بیٹیاں معاذ اللہ ایسے گھر میں رہیں جو مسلمان نہیں تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے، حضرت علی کی بیٹی حضرت عمر کے گھر میں رہی، آباد رہی باقاعدہ، جن کو تو مسلمان نہیں سمجھتا تھا، تیری بیٹی کی ابھی منگنی نہیں ہوئی، نکاح نہیں ہوا، رختی نہیں ہوئی، گھر میں نہیں پہنچی، ابھی تو صرف رشتے کا ذکر آیا ہے نا، اور کچھ نہیں ہوا ابھی، لیکن نبی پاک کی بیٹیوں کی تو توہین ساری عمر کرتا رہا کہ نبی کی بیٹیاں ایسے لوگوں کے پاس رہی جو مسلمان بھی نہیں تھے معاذ اللہ، حضرت علی کی بیٹی کی تو ساری عمر توہین کرتا رہا کہ حضرت علی کی بیٹی عمر کے نکاح میں رہی جس کا ایمان بھی ثابت نہیں ہے، اور تیری بیٹی نہ نکاح نہ منگنی کچھ بھی ابھی نہیں، صرف اتنی بات ہوئی ہے اور تجھے اتنا غصہ آ گیا ہے، تو میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ ضد کی بات نہیں، تو نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، دل پر ہاتھ رکھ کے مجھے صرف اسی بات کا جواب دے دے کہ کیا تیرے دل میں حضرت علی کی بیٹی کی کم از کم اتنی عزت ہے جتنی اپنی بیٹی کی ہے؟ تیرے دل میں نبی پاک کی بیٹیوں کی اتنی محبت اور عظمت ہے کم از کم جتنی اپنی بیٹی کی ہے؟ اپنی بیٹی کے لیے ایسے رشتے کا ذکر سننا بھی تجھے گوارا نہیں، اور نبی اور حضرت علی کی بیٹیوں کا ایسے لوگوں کے پاس رہنا بھی تجھے گوارا ہے؟ امام صاحب نے جب یہ بات کی تو وہ زاروں قطار رونے لگا، نے کہا حضرت اصل بات یہی ہے کہ نیک ہمسائیگی کا دیکھو کتنا اچھا اثر ہے کہ مرتے وقت آ کر وقت میں مجھے ایمان کم کم نصیب ہو گیا، رو رو کر توبہ کرنے لگا کہ یا اللہ میں کتنا گستاخ تھا کہ جو بات میں اپنی بیٹی کے بارے میں سن بھی نہیں سکتا وہ میں حضرت علی کی بیٹی کے بارے میں مانتا رہا، اللہ کے نبی پاک کی بیٹیوں کے بارے میں وہ میں مانتا رہا، چنانچہ اس نے کہا کہ حضرت بچی کا رشتہ تو ہو جائے گا، پہلے آپ مجھے توبہ کروائیں، اور اہل سنت والجماعت مطلب میں صحابہ اور اہل بیت کا خادم ہوں۔ حضرت امیر شریف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے واقعات میں ہے نا، قطب الدین ایبک والی گلی میں جا رہے تھے، ملنگ بیٹھے تھے، اب سنی عالم تو گزرے تو ان کو بڑا جوش آتا ہے، خوب بھی نام نعرے لگنے شروع ہو گئے، یا علی مدد، یا علی مدد، اور اونچے اونچے، حضرت امیر شریف ٹانگے پر سوار تھے، قریب ٹانگ آیا تو فرمایا کہ ذرا ٹانگا ٹھہراؤ میں اترنا۔